بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسن جمیع خصاله صلوا علیه و آله.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه المجید وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. میں سب سے پہلے اپنے ان تمام طالب علم دوستوں کا، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا، اور اس پرنور تقریب کے اہتمام میں جن جن دوستوں نے اپنا حصہ ڈالا، خصوصی طور پر شیخ الجامعہ اور یونیورسٹی کی وہ انتظامیہ جنہوں نے طلبہ کی فکری اور اجتماعی تربیت کے حوالے سے ان تقریبات میں بہترین اقدام اور بہترین تعاون فرمایا، ان سب کا شکر گزار ہوں. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی تقریبات، اس طرح کے اجتماعات طالب علم کو فکری حوالے سے، معنوی حوالے سے، اس کی خلقت کے اغراض و مقاصد سمجھانے کے لیے انتہائی اہم ہے. چونکہ تعلیم روشنی ہے، لیکن روشنی صرف روشنی ہونے کی بنیاد پر کافی نہیں ہے. اگر یہی روشنی کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں آئے تو وہ اس سے بہترین استفادہ کرتا ہے، اور اگر روشنی کسی بدکردار اور برے انسان کے ہاتھ لگے تو وہ اس سے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے فائدہ اٹھاتا ہے. اگرچہ علم کے حوالے سے کہا گیا ہے العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم وہ نور ہے جو اللہ اسی دل میں جلاتا ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ یہ نور جلے، فی قلبی میشا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جملہ بھی بزرگوں سے نقل ہوا ہے، العلم هو الحجاب الاکبر. علم بعض اوقات بہت بڑا پردہ ہوتا ہے حقائق اور انسان کے درمیان، دونوں کے اپنے اپنے فلسفے اور دونوں کی اپنی اپنی وجوہات. اگر علم کے ساتھ پاکیزگی آئے، علم کے ساتھ کردار آئے، علم کے ساتھ تقویٰ آئے، علم کے ساتھ ایمان آئے، علم کے ساتھ خدا خوفی آئے، معرفت خدا آئے، معرفت انبیاء آئے، آسمانی کتب اور ہدایت کے ان تمام طریقوں کی معرفت پیدا ہو، تو یہ علم انسان کو حیوان سے اٹھا کر اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ فرشتے اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائیں. لیکن اگر وہی علم ہو لیکن اس علم کے ساتھ ایمان نہ ہو، اس علم کے ساتھ تقویٰ نہ ہو، اس علم کے ساتھ خدا کی معرفت اور ہدف خلقت سے آشنائی نہ ہو، اگر اس علم کے ساتھ کردار کی پاکیزگی نہ ہو، اگر اس علم کے ساتھ قبر کی جواب دہی اور آخرت کے حشر و نشر کا تصور اور اس پر ایمان نہ ہو، تو پھر یہی انسان، یہی علم انسان کو ہٹلر بنا دیتا ہے، انسان کو صہیونی بنا دیتا ہے، انسان کو امریکن سسٹم کا مدافع بنا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک بٹن دبا کر لاکھوں انسانوں کا قتل کر دیا جاتا ہے اور پھر خوش ہوا جاتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ علم جو انسان کی روح کو انسان بنا سکے اس کو اللہ نے پسند کیا ہے، لیکن وہ علم جو انسان کو حیوانیت کی طرف لے کر جائے، اس کے اندر موجود درندگی میں اضافہ کرے، اس کے اندر موجود جبلی خواہشات کو مضبوط سے مضبوط تر کر کے، اس کی توانائیوں میں اضافہ کر کے، اس سے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑے سے بڑا درندہ بنا دے، وہ علم چراغ تو ہے لیکن ہدایت کا نہیں بلکہ ضلالت و گمراہی اور پستیوں میں گرنے کا۔ اس لیے اسلام نے جو تصور ہمیں انبیاء کے حوالے سے دیا ہے، قرآن کریم نے انبیاء کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا ہے، وہ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان دو نکات کی طرف ہماری توجہ ہے جس کے نتیجے میں انسانی معاشرہ حقیقی معنوں میں انسانی معاشرہ بنتا ہے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر اتنا بڑا احسان کر دیا ہے، اور وہ احسان کیا ہے؟ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا، اس بعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا۔ اس رسول کی دو ذمہ داریاں ہیں، دو ذمہ داریاں۔ آج چونکہ آپ رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد اور ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سننے سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہے، تو اس لیے اس ہستی کی بعثت کے مقصد کو خود اللہ کی زبانی ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اور اس کی گہرائیوں میں جانا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ہستی کو مبعوث برسالت فرمایا، رسول بنا کر بھیجا، کس کام کے لیے؟ کیا صرف نمازیں پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اور اس کے بعد آپ آزاد ہیں چاہے جیسے بھی اپنے معاشرے میں زندگی گزارنا چاہیں؟ نہیں، اس رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ انسان کے اندر کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر کے انسان کے اندر یہ جو دو صفات کے درمیان جنگ ہے، ایک حیوانی صفت اور ایک ملکوتی، ایک ناسوتی اور ایک ملکوتی، ایک زمینی اور ایک آسمانی، ان دو صفات کی جنگ میں آسمانی صفات کو انسان کی زندگی کا ایسا لا ینفق، جدائی ناپذیر، جدا نہ ہونے والی صفت بنا دے جس کے نتیجے میں عقل انسانی انسان پر غالب ہو، اور اس کے اندر جو حیوانی صفات ہیں ان حیوانی صفات کو یہ عقل کنٹرول کرے، اور ایمان اس انسان کو عقل کی روشنی میں آگے بڑھنے کے لیے توانائی اور ایندھن فراہم کرے۔ لہذا غور طلب بات یہ ہے کہ جب انبیاء آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام یزکیہم ہے، یعنی تزکیہ۔ اگر آپ کے گھر میں نجاستیں اور گندگی ہو تو اس گندگی اور نجاست کو پاک کیے بغیر آپ وہاں پر مہمان نہیں بلا سکتے۔ انسان کے اگر اندر کدورت ہو، آلودگی ہو، بے ایمانی ہو، حیوانیت ہو، غرور ہو، نخوت ہو، تکبر ہو، اور ظلم کا جذبہ موجود ہو، اور دوسروں کے حق کو پامال کرنے کا غلبہ اس کے اندر ان صفات کا ہو، تو اس صورت میں رحمان اس قلب میں آ نہیں سکتا جب تک ان صفات سے اس قلب اور اس دل کو صاف نہ کیا جائے۔ لہذا قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلا کام نبی کریم کا یہ ہے کہ آ کر وہ یزکیہم، مزکہ بنا دیتے ہیں انسان کو۔ یزکیہم کا کیا مطلب ہے؟ ان کو پاک کر دیتے ہیں۔ یہ پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عربی میں تزکیہ ذبح کرنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ آپ عرب دنیا میں چلے جائیں، قربانی کے بکرے کو جب وہ ذبح کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کو مزکہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اسی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ جب آپ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو چند مراحل سے آپ گزرتے ہیں. سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ اس جانور کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں. کعبے کی طرف جو آپ اس کا رخ کرتے ہیں تو گویا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میرا یہ قدم اس کعبے کے رب کے لیے ہے. دوسرا قدم آپ کیا اٹھاتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر چھری ہاتھ میں لیتے ہیں. یعنی آپ نے اب یہ جو عمل آغاز کرنا ہے اس آغاز کے لیے آپ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ اس رب کے نام کے ساتھ جس نے مجھے بامقصد حیات کے لیے بھیجا ہے. اس کے بعد آپ چھرا اس کے گلے پر پھیرتے ہیں. جب چھرا پھیرتے ہیں تو اس کو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے اس جانور کو, لیکن اس کے اندر کا خون نکل جاتا ہے. جب وہ خون نکل جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جانور پاک ہو جاتا ہے. صرف پاک نہیں ہوتا بلکہ حلال بھی ہو جاتا ہے. اس عمل کو عربی میں تزکیہ کہتے ہیں. انبیاء جب انسانی معاشرے کے اندر آتے ہیں تو آنے کے بعد انسانوں کو اللہ کے نام کا کلمہ پڑھا کر ان کی زندگی کا رخ موڑ دیتے ہیں اللہ کی طرف. سب سے پہلا قدم یہ اٹھاتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے اندر وہ جو درندہ موجود ہے, ہر انسان کے اندر درندہ موجود ہے, ہر انسان کے اندر جانور موجود ہے, اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کی قربانی میں اصل قربانی کیا ہے؟ اصل قربانی اسماعیل کی قربانی ہے. اسماعیل بیٹے کا نام نہیں ہے, بیٹا ایک علامت ہے. اصل قربانی انسان کے عشق, انسان کی محبت اور انسان کی وابستگیوں کی قربانی ہے. ایک اولاد سے زیادہ عزیز انسان کی زندگی میں کوئی نہیں ہوتا, اس لیے وہ ایک استعارہ ہے, وہ ایک علامت ہے کہ اس اولاد کی قربانی کے ذریعے سے انسان اپنے اندر کی اس خواہش اور اپنے محبوب کو, جس کو مادی دنیا میں وہ محبوب سمجھتا ہے, ذبح کر کے اس معنوی دنیا میں اپنے رب کی رضا حاصل کر سکے. لیکن اگر آپ عملی زندگی میں دیکھیں تو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں بہت سارے اسماعیل ہیں. ہماری زندگیوں میں کسی کی زندگی میں منصب اسماعیل ہے, کسی کی زندگی میں پیسہ اسماعیل ہے, کسی کی زندگی میں شہرت اسماعیل ہے, کسی کی زندگی میں خاندان اور قبیلہ اس کا اسماعیل ہے. اللہ کے انبیاء آتے ہیں, ان تمام اسماعیلوں کو ذبح کر کے انسان کو ان زنجیروں سے آزادی دلانے اور پھر عبداللہ بنانے کے لیے, یعنی اللہ کا بندہ بنانے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جب نبی آتا ہے تو کیا کرتا ہے, یزکیہم, یعنی اس کا رخ اللہ کی طرف کر کے اس کے اندر موجود ان تمام حیوانی صفات کے اندر موجود حیوانیت کو ختم کر کے اس کو الہی انسان بنانا. اور جب یہ کام انبیاء کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر علم جب آتا ہے تو وہ شخص اس علم کی روشنی میں کائنات کا سب سے بڑا خادم بھی بنتا ہے اور اللہ کا سب سے بڑا ولی بھی بنتا ہے. اس لیے کہ اس کا دل پہلے پاک ہو چکا ہے, اس کے اندر کی دنیا تطہیر ہو چکی ہے اس کی. جب تطہیر ہو جائے تو پھر یہ علم آ کر اس کو اس کی خلقت کے مقاصد کے قریب تر کر دیتا ہے. اس لیے وہ علم جو تزکیہ کے بغیر ہو وہ تلوار ہے جو کسی جانور کے ہاتھ میں آپ دے دیتے ہیں, لیکن وہ علم جو تزکیہ کے ساتھ ہو اس انسان کو بھی اور اس معاشرے کو بھی اس خلقت کے مقصد کے قریب تر کر دینے کا باعث ہے. اس لیے یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر اگر آج ہم مغربی تہذیب کے آثار ہر روز بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان مغربی تہذیب کے آثار کے مقابلے میں نبی کریم کی سیرت, انبیاء کی سیرت, آسمانی کتابوں کی تعلیمات
اور خود اس آخری کتاب کی تعلیم کو معاشرے میں اسی طرح سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ حیوانیت سے اپنے آپ کو بچا سکے اور انسانی اقدار کا حامل ہو سکے. آج غور طلب بات ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، میڈیا کے اندر، ہمارے پڑھے لکھے جن طبقات کو کہا جاتا ہے ان کے اندر رول ماڈل نبی کریم اور نبی کریم کی دی ہوئی تعلیمات نہیں ہے بلکہ مغرب ہے. اس لیے مغرب کی اس چکا چوند اور ظاہری ترقی کو دیکھ کر مسلمانوں پر ہمیشہ طنز کیا جاتا ہے. مسلمان اور ہے، اسلام اور ہے، ہمیں اس فرق کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو تو اس کے اندر اسلام بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اسلام ان اقدار کا نام ہے، ان ویلیوز کا نام ہے. اگر وہ ویلیوز کسی فرد کے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر حقیقی معنوں میں وہ مسلمان ہے. اگر وہ ویلیوز پیدا نہ ہو تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو مسلمان تو کہا جائے گا لیکن اس کے اندر اسلام تو نہیں ہے، چونکہ اسلام ان ویلیوز اور ان اقدار کا نام ہے. اس لیے ان اقدار کو جو بھی قومیں اپنائیں گی، جن میں سب سے پہلی چیز معاشرے کے اندر انصاف کی حکمرانی ہے، عدل کی حکمرانی، ظلم کا خاتمہ ہے، یہ انسان کی اجتماعی زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے گہری، سب سے عمیق اور سب سے بڑی ضرورت ہے. انسانی معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کا قیام، اس انصاف کے قیام کا آغاز حکومتوں سے نہیں ہوتا، آپ کی اپنی ذاتی زندگی کے اس جزئی ترین عمل سے ہوتا ہے جہاں پر آپ دو افراد آئیں تو ایک کے احترام میں اٹھیں اور دوسرے کے احترام میں نہ اٹھیں، صرف اس لیے کہ جس کے احترام میں آپ اٹھے ہیں وہ یا دولت مند ہے یا مشہور ہے، اور جس کے احترام میں آپ نہیں اٹھے وہ غریب ہے اور اس کو کوئی جانتا نہیں ہے. تو یہی سے ناانصافی کا آغاز ہوتا ہے. ہم حکمرانوں کو دیکھتے ہیں ہمیشہ، نہیں، انسان کی اپنی زندگی میں اس انفرادی ترین اور جزئی ترین عمل سے اس کے عادلانہ یا غیر عادلانہ زندگی کا آپ کو پتہ چلتا ہے. اسلام آتا ہے انسان کی زندگی کے اس انفرادی پہلو سے انسان کی تربیت شروع کرتا ہے اور اس کو اجتماعی زندگی میں اس مقام تک پہنچاتا ہے، اس مقام تک کہ اس مقام کو دیکھ کر فرشتے رشک کرتے ہیں اور پھر اللہ اپنے فرشتوں کو، اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، دیکھو تبارک اللہ احسن الخالقین، مجھے دیکھو میں کیسا خدا ہوں جس نے ایسا انسان بنایا ہے جو ان الہی اقدار کا عظیم ترین شاہکار ہے. اللہ نے کہیں اور کسی بھی اپنی تخلیق کے مورد میں ایسا جملہ نہیں کہا، ایسا فخر نہیں کیا، لیکن انسان کی تخلیق میں یہ جملہ ارشاد فرمایا. جبکہ اسی قرآن کریم میں انسان کی مذمت میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ کم نہیں ہیں، لیکن جہاں مذمت میں نازل ہوئی ہے انسان کی زندگی کا وہ پہلو مد نظر ہے جو اس کو حیوان بنا دیتا ہے، اور جہاں تعریف میں اللہ اپنی خالقیت پر ناز کرتا ہے اور کہتا ہے سارا عالم ایک طرف، اس ایک انسان کی تخلیق پر مجھے شاباش دو کہ میں نے ایسا انسان تخلیق کیا ہے. یہ انسان انسانی معاشرے کے اس کردار کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. یعنی انسان جب انسانی صفات میں معراج انسانیت پر فائز ہو جس سے آگے کوئی اور منزل نہ ہو تو اس منزل پر اللہ ناز کرتا ہے کہ میری تخلیق دیکھو کیسا انسان ہے. اور وہ انسان آتا کیوں ہے؟ تاکہ ہمیں اپنی راہ پر چلا کر ہماری ان 60-70 سالہ زندگی کو بامقصد بنا سکے، بامقصد بنا سکے. آج یہاں پر سارے طالب علم جمع ہیں، طالبات بھی، طالب علم بھی، شیخ الجامعہ خود تشریف فرما ہے. مجھے یہ بتائیے آپ کی زندگیوں کا ہدف کیا ہے؟ صرف ڈگری اور پچیس تیس سال کی ملازمت، بڑھاپا اور اس کے بعد مر جانا، اگر یہی زندگی ہے اور زندگی کا ہدف ہے تو پھر ہم میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ حیوان بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مر جاتا ہے. جو انسان اور حیوان میں بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان انسانی اقدار کی پرورش اور معاشرے کو ان اقدار میں ڈھالنے کے لیے ہم وقت مصروف ہو، اور ان مصروفیات میں سے ایک مصروفیت یہ ہے جس کی طرف ابھی اشارہ ہوا، کھائے بھی، پیئے بھی، محنت بھی کرے، مزدوری بھی کرے، پیسہ بھی کمائے، بچے بھی پیدا کرے، خاندان بھی تشکیل دے، بچوں کی تربیت بھی کرے. یہ ان مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے، لیکن تمام مقصد یہ نہیں ہے. تمام مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی اس عملی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے رب کے حکم کی اتباع اور اس کے رسول کی اطاعت میں کرے، اور جب وہ اطاعت میں یہ کام کرے گا تو اس کی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اللہ کی بارگاہ میں عظیم ترین کام کہلائے گا. غور کیجئے گا، ہم جب مادی دنیا میں تولتے ہیں تو مقدار دیکھ کر تولتے ہیں. اگر کسی نے فرض کرے کسی نیک کام میں 1 کروڑ روپیہ عطیہ کیا اور کسی نے 1,000، تو ہم 1 کروڑ روپے والے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور 1,000 والے کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی اس 1,000 کی قیمت ہوتی ہے. اللہ کے ہاں یہ موازنہ نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں. نیت اگر پاکیزہ ہو تو 1,000 نہیں 1 روپیہ دینے والا اس شخص کی نسبت جس نے 10 کروڑ دیے ہیں زیادہ مقرب ہے، اس لیے کہ اس کی نیت خالص تھی اور للہ تھی. لہذا اللہ کے ہاں مقدار نہیں بلکہ معیار شرط ہے، اور اس معیار کا تعلق آپ کی نیت اور آپ کے بیہیویئر سے ہے. اگر ہماری اجتماعی زندگی میں ہم بنی نوع انسان کی فلاح، انسانوں کی تربیت، انسانوں کے ارتقاء اور نوجوان نسل کو غیر الہی سرگرمیوں سے نجات دلا کر انہیں اللہ سے جوڑنے اور اللہ کی دی ہوئی قدریں ان کے اندر زندہ کرنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹا قدم اٹھاتے ہیں، تو یہ چھوٹے سے چھوٹا قدم اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہوتا ہے تو پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو وہ کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، بظاہر چھوٹا ہی کیوں نہ نظر آئے. وہ جو آپ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَأَسِيرًا وَيَتِيمًا، یہ جو اللہ کی محبت میں اطعام مسکین ہے، اطعام یتیم ہے، اطعام فقیر ہے، یہ کیا ہے؟ یا اطعام اسیر ہے، یہ کیا ہے؟ ایک روٹی کا ٹکڑا، اس کی قیمت آج کے زمانے میں 20 روپیہ، لیکن روٹی کے ٹکڑے کی وجہ سے اللہ آیت نازل نہیں کرتا. مولا علی کے اندر جو اخلاص کی معراج اللہ دیکھتا ہے، اس اخلاص کی وجہ سے یہ ایک روٹی اللہ کی نگاہ میں کل کائنات سے زیادہ بھاری ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، مرد ہوں، زن ہوں، اعمال میں نبی کریم کی اتباع یہ شرط اول ہے، اور اس اتباع میں نیتوں کا خالص ہونا یہ شرط اول ہے. اس لیے نبی کریم نے حضرت ابو ذر علیہ الرحمہ رضوان اللہ تعالی علیہ کو جو نصیحتیں کی ہیں، ان نصیحتوں میں ایک سب سے پہلی نصیحت یہ فرماتے ہیں، یا ابا ذر، اے ابو ذر، جب بھی کوئی عمل کرنا تو اس سے پہلے نیت کر لو کہ تم یہ عمل اپنے رب کے لیے کر رہے ہو. جب تم یہ نیت کر لو گے پھر چاہے دنیا تمہیں برا کہے یا اچھا کہے اس سے تمہیں فرق نہیں پڑے گا. یہ یقین کیجئے، یہ جو ہماری تشہیراتی مہم ہوتی ہے اور کریڈٹ لینے کا جھگڑا ہوتا ہے، یہ بالعموم اسی لیے جنم لیتا ہے کہ ہم اللہ کی نسبت عوام اور لوگوں سے اجر چاہتے ہیں اور واہ واہ چاہتے ہیں. جس دن ہمارے اندر یہ اخلاص پیدا ہو کہ ہم ایک دری بھی بچھائیں تو وہ اللہ کی رضا اور نبی کی اتباع میں ہو، ہمارا کردار اس سانچے میں ڈھل جائے گا جس کو ہم اسوئے رسول کہتے ہیں، اسوئے رسول۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے لیے اسوہ بنا دیا ہے۔ اسوہ کا مطلب کیا ہے؟ رول ماڈل۔ اس رول ماڈل کو سامنے رکھ کر اس سانچے میں اپنے آپ کو فٹ کرو، اگر ادھر سے اضافہ ہے تو کاٹ دو، ادھر سے اضافہ ہے کاٹ دو، کہیں کم ہے تو اضافہ کرو، کہیں زیادہ ہو تو اس کو کم کرو، تاکہ بالکل مکمل طور پر اس سانچے میں ڈھل کر محمدی مسلمان کہلا سکو۔ اور یہ جو آج آپ کا اجتماع ہے جس میں مختلف مسالک کے بچے موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، ہمارے بزرگ موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، یہ خود اس عظیم ترین ہدف کی طرف بھرنے کے لیے ایک بہترین قدم ہے کہ ہم ان ایام میں جن کو ہم نبی کے ایام کہتے ہیں، جن کو ہم نبی کے بچوں کے ایام کہتے ہیں، جن کو ہم دین کا شعار سمجھتے ہیں، ان ایام کے ذریعے سے دلوں کو بھی جوڑیں، بدنوں کو بھی ایک دوسرے کے قریب کر دیں، ذہنوں کو بھی ایک دوسرے کے قریب کر دیں، اور پھر تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان کے تحت ناچ گانوں سے، تخریبی کاروائیوں سے، بد اخلاقیوں سے، بد تمیزیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے ایک دوسرے کو بچاتے بچاتے نبی کی راہ پر اور نبی کی تعلیمات کی راہ پر ایک دوسرے کو جوڑنے اور چلنے میں مدد دے، یہی ہماری نجات کا ضامن ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، چونکہ شیخ الجامعہ سے ہم سب نے استفادہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور جاتے جاتے ایک دفعہ پھر میں شیخ الجامعہ کا، جامعہ کے دیگر ان تمام ذمہ داروں کا جو خصوصاً اسٹوڈنٹس افیئرس کے جو ذمہ دار دوست احباب یہاں پر ہیں، اور آپ تمام طالب علموں کا اور امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس خوبصورت معنوی نورانی اور باعث معرفت بننے والی تقریب کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم کا حقیقی پیروکار اور مطیع بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔